ये बड़े मजे की बात है कि हम पाकिस्तानी जब वो अव्वल तो शिकायतों का एक पूरा पटारा खोल के बैठ जाते हैं अल्लाह के खिलाफ कि ये तकलीफ ये, जहां किसी ने पूछा क्या हाल है, एक लंबा चौड़े शिकायतों की लिस्ट, और अगर कोई दिल पे पत्थर रख के ये कह भी दे कि अल्लाह का शुक्र है, तो जिस लहजे में हम ये कहते हैं कि जी अल्लाह का शुक्र है, तो इन बिटवीन द लाइंस एक हल्की सी आवाज आ रही होती है, लेकिन किस चीज का दिया क्या है? अल्लाह का शुक्र है और साथ ही हल्की सी आवाज आती कादाद तक ये कुछ अजीब सा हमारा मामला है। वो आज मैं कुछ ज्यादा ही लेट हो गया कि लोगों के हत्थे चढ़ा हुआ था। अब मैं शोर मचा रहा था कि वहां बहुत लोग इंतजार में बैठे हैं, मुझे जाना है कि जी बस सिर्फ 15 सेकंड। तो सिर्फ 15 सेकंड करते करते 11:10 पे मेरी जान छूटी। तो मैं एक साहब अभी बाहर मिले तो उनसे ये कह रहा था कि वो आहिस्ता आहिस्ता लग यूं रहा है कि मैं किसी को तैयार कर नहीं पाया और उससे पहले ही हिम्मत जवाब दे रही है। अब कोई ऐसे साहब नहीं जिनके से मैं ये कह पाऊं कि आप दुआ कर दिया कीजिए। वैसे तो सभी लोग दुआ करने के अहल हैं और हर मुसलमान दुआ करता है अल्लाह के हुजूर, हिंदू भी उसे भगवान पुकार के दुआ कर लेता है और वो सबकी सुनता है, सबकी ख्वाहिशात पूरी कर देता है। लेकिन ये जो उर्फ आम में दुआ का सिलसिला है, मैं उसको रेफर कर रहा था क्योंकि वो सिलसिला ऐसा है, दरहकीकत ये दुआ के जो मामलात हैं ये कुछ भी नहीं है। ये जैसे मैंने अर्ज किया कि दुआ तो सिख करता उसकी भी सुन लेता है, वो बर्जनीफ करता उसकी भी सुनता है, लेकिन ये असल में हमारे बुजुर्गों ने जो इंडिया में उस वक्त आए जब यहाँ पे हिंदुइज्म बड़ा स्ट्रांग था और चारों तरफ हिंदू ही हिंदू थे और वो इतने फेनेटिक्स थे, इतने स्टॉन्च थे अपने बिलीफ में कि यहाँ किसी नॉन हिंदू को बर्दाश्त नहीं करते थे। तो उन्होंने फिर ये राह निकाली कि उन हिंदुओं को अपनी तरफ कैसे रागिब किया जाए। तो जिस तरह से एक सड़क के किनारे तमाशा दिखाने वाला मदारी डुगडुगी बजाता है जो लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो करती है और लोग आके उसके इर्द गिर्द खड़े हो जाते हैं, उसके बाद वो असल तमाशा शुरू करता है। तो ये दुआ फकीरों की डुगडुगी है जो फकीर लोग बजा के लोगों को अपने इर्द गिर्द इकट्ठा कर लेते हैं और फिर अपने जाती कैरेक्टर से उन्हें मुतासिर करते हैं और लोग उनकी आदात व अतवार से मुतासिर होके दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाया करते थे। ये सारा सिलसिला वो था। तो अब पाकिस्तान तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान मुल्क है, यहां ये डुगडुगी इस नियत से तो नहीं बजा जाती कि लोग इस्लाम में दाखिल हो जाएं, बल्कि तरीक़ाकार ये इख्तियार यूं करते हैं इस राह के लोग कि लोग आ जाएं और आके तो उस तरीके पर अमल करना शुरू कर दें जो इस्लाम उनसे तवक्कु रखता है या अल्लाह उनसे तवक्कु रखता है। इसलिए दुआ का सिलसिला, अदरवाइज दुआ तो कोई भी करे अल्लाह जरूर सुनता है, सबकी सुनता है। और मजा ये है कि गुनाहगारों की जल्दी सुन लेता है, नेकों को तो रुलाता रहता है कि दुआ मांगो, मुझको तुम्हारा दुआ मांगने का तरीका बड़ा अच्छा लगता है, मांगे जाओ दुआ। वो एक साहब ने कहीं मुझसे एक सवाल किया था दुआ के दौरान गुज़श्ता इतवार को, मैंने गुफ्तगू में मंजिल का जिक्र किया होगा कि तसव्वुफ या रूहानियत वो राह है जिसमें सभी मुसाफिर हैं, किसी को मंजिल मिली नहीं, मंजिल सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही को मिल पाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा सभी इस राह के मुसाफिर हैं, राहरू हैं, ये मैंने गाल में लफ्ज इस्तेमाल किया। तो वो उन साहब ने मुझसे पूछा कि आज कैसेट में आप ये बात कर रहे थे, तो ये जो तसव्वुफ के दर्जात आप कहते रहते हैं और आज ये एक नई बात आपने शुरू कर दी मंजिल की, तो ये मंजिल क्या है, दर्जे में और मंजिल में क्या फर्क है? बात तो एक ही है, ये दरहकीकत बात एक नहीं है, दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं। वलायत के 10 दर्जे हैं, वो मैंने पहले भी अर्ज किया आपसे, ग्रेजुएशन खा किसी तरह भी उसकी आप कर लीजिए, रहेंगे दर्जात 10 ही, 1, 2, 3 या जैसे सिलसिला चिश्तिया में है 10, 20, 30, 40, सिलसिला काजिया में 5 से शुरू होते हैं। तो ये वो दर्जात और हैं, वो मैयर होता है कि आपके पास किसी एक मंजिल में रहते हुए इल्म किस दर्जे का है आपके पास, वो दर्जात यूं हैं। मंजिल दर हकीकत 19 है तसव्वुफ के अंदर। पहली मंजिल पे अख्यार हैं जो एक वक्त में 40,000 होते हैं दुनिया में, और इनमें से अक्सरियत को बाज़ औक़ात ये मालूम नहीं होता कि वो वली अल्लाह है। उनकी तादाद एक वक्त में पूरी दुनिया में 40,000 होती है। इसी तरह 19वीं मंजिल जो है वो बनी नौ इंसान के लिए आखिरी मंजिल है, और उस पर एक ही हस्ती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फायज है, उनके अलावा उस मंजिल पर कोई नहीं पहुंचा। आपने ये सारी मनाजिल तय की है, वो 19वीं मंजिल है। उससे नीचे की मंजिल जो है वो 18वीं मंजिल, वहां भी इत्तफाक ये है कि एक ही शख्स फायज है, उसको हम दो नामों से तसव्वुफ में पुकारते हैं उस मंजिल को, बाबुल इल्म या अबू तराब, मंजिल अबू तराब या मंजिल बाबे इल्म। इस पे भी एक ही हस्ती फाइज हैं, वो हैं हजरत अली करमल वजहू। इसी निस्बत से हजरत अली करमल वजहू को इमाम तरीकत कहा जाता है, ये भी आज एक नुक्ता क्लियर हो जाए। उससे निचली मंजिल 17वीं मंजिल है, 17th मंजिल। ये उन 12 इमाम की है जिनको हम अपने अपने अकीदे से मुख्तलिफ नामों से याद करते हैं, और इस मकाम पर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु भी यही हैं, 17th मंजिल पे। तो ये 19 मंजिलें हैं 1 से 19, और हर मंजिल में तसव्वुफ के आगे फिर दर्जात 10 हैं। वो इल्म को मैयर करने के लिए है कि एक मंजिल पर जो शख्स बैठा है वो कितने दर्जे में है। जैसे मिसाल मैं अर्ज कर दूं कि इमामत का मकाम है, अब मंजिल तो वो 17th है, लेकिन अब उसके आला तरीन दर्जे पर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु फाइज हैं, आपके पास 10वां दर्जा वहां उसी मंजिल में, 17th मंजिल पे आला तरीन मकाम है। हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु है वहां, बाकी भी इमाम वही हैं उसी मंजिल पर, लेकिन उनके इल्म के दर्जे वो नहीं है। तो यूं ये फर्क है दोनों का, मंजिल का और दर्जे का। ये गैर मुल्क से एक सवाल है कि व्हाट इज सरात मुस्तकीम, बहुत लंबा सब्जेक्ट है, अगर मैं गिनवाने लगूं कि इसमें क्या क्या चीजें आएंगी, इसकी मुख्तसर सी डेफिनेशन ये हो सकती है कि सरात मुस्तकीम वो है جس پر رب تعالی ہمیں چلانا چاہتا ہے. دوسرے لفظوں میں یہ وہ خط ہے جس کو ڈوز اینڈ ڈو ناٹس اسٹیبلش کرتے ہیں. اگر انسان وہ تمام کام نہ کرے جس سے منع کیا گیا ہے, ان کاموں سے رکا رہے جن سے اللہ نے روکا ہے, اور وہ کام کرے جس کے لیے تلقین کی گئی ہے, تو جب ان دونوں پر عمل کرے گا تو یہ خط کھنچ جائے گا درمیان میں. سیدھا خط ہے وہ, صراط مستقیم ہے. اور اگر یوں بھی آپ نہ کہنا چاہیں تو ایک اور طریقے سے اس کو بیان کیا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے وہی صراط مستقیم ہے. اسی کی نقل کر لی جائے تو ہم صراط مستقیم پر چلنے لگیں گے. لیکن اس میں ہم سلیکٹو نہ ہوں, جو ہم بائی ہیبٹ یا بائی نیچر ہم پاکستانی کرتے ہیں کہ جس طرح ہماری ہیئرنگ بھی سلیکٹو ہے, ہمارا ویژن بھی سلیکٹو ہے, کہ صرف وہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں جو دیکھنا چاہتے ہیں, صرف وہ چیزیں ہم سن پاتے ہیں جو ہم سننا چاہتے ہیں. اسلام کے بارے میں بھی ہم سلیکٹو ہیں کہ اسلام کی جو جو اصول ہمیں سوٹ کرتے ہیں ہم وہ جانتے ہیں, باقی جاننا نہیں چاہتے. تو حیات طیبہ کی جب پیروی کی بات آئے گی تو ہم سلیکٹو نہ ہوں بلکہ آنکھیں بند کر کے ہر ہر معاملے میں پیروی کرتے چلے جائیں. تو صراط مستقیم ہے, عین اسلام ہے وہ, اور وہی کچھ رب کو پسند ہے. تو یوں ہم اللہ کے پسندیدہ بندے بھی بن جائیں گے. تو بڑا سادہ سا حساب ہے. ایک اور سوال ہے, یہ بھی غیر ملکی سے آیا ہے, کہ پہاڑ وغیرہ نے قرآن لینے سے انکار کیا لیکن آدم نے قرآن کو قبول کیا. اس کو روشنی ڈال کر کرم فرمائے. میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں, اس لیے کہ یہ واقعہ نہ تو میرے علم میں ہے, نہ میں نے مجھے اتفاق ہوا کہیں پڑھنے کا کہ قرآن پہاڑ کو پیش کیا گیا اور پہاڑ نے انکار کر دیا اس کو لینے سے, اور نہ ہی مجھے یہ علم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو قرآن دیا گیا تھا اور آپ نے قبول فرمایا. یہ میرے علم میں نہیں ہے, میں اس معاملے میں لا علم ہوں بالکل. البتہ اتنا مجھے ضرور پتا ہے کہ قرآن میں یہ لکھا ہے کہ اگر اسے پہاڑ پر اتارا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا, اور اس کا پریکٹیکل ڈیمنسٹریشن رب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کر کے بھی دکھایا تھا. یہ ایک سوال مجھے انگلینڈ میں کیا گیا تھا کوئی آج سے کوئی 10 سال پہلے. ایک محفل تھی وہاں جہاں مجھے انوائٹ کیا تو میں گیا ہوا تھا. وہاں ایک صاحب نے یہ سوال پوچھا تھا کہ صاحب یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ پہاڑ جو اتنی مضبوط چیز ہے اور اتنے سائز میں اس قدر بڑا ہے, اس پر تو اللہ نے اپنی تجلی ڈالی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا, لیکن انسان نے اسے برداشت کیا اور اس کو ایبزارب کیا, تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ اب چونکہ اس سوال جو سوال میں پوچھی گئی یہ بات وہ میرے علم میں نہیں ہے, تو اس کا تو جواب میں نہیں دے پاؤں گا, کیونکہ وہ بددیانتی ہے کہ میں ایسی کوئی بات کہنے کی کوشش کروں جو مجھے علم نہیں. لیکن اس کا میں جواب آپ کے سامنے ریپیٹ کر دیتا ہوں جو 10 سال پہلے میں نے انگلینڈ میں دیا تھا. فرق یہ ہے کہ پہاڑ بالکل بے جان چیز تھا, اس کے اندر سوائے پتھروں کے اور کوئی چیز نہیں تھی. اس کے برعکس پیغمبر نور الہدا المتقین سے بنائے گئے ہیں, جو اللہ نے اپنے نور سے دو حصے لیے تھے, نور الہدا المتقین اور نور الہدا العالمین. اس سے ان کی روحوں کو تخلیق کیا گیا تھا. تو چونکہ وہ خود نور کا حصہ ہے, انسان کی تخلیق اس کی روح, اور وہ نور اللہ کے نور سے لیا گیا ہے, اس نور پر اگر اللہ ہی کی تجلی آئے گی تو اس پر فرق نہیں پڑے گا. یہ بالکل ایسا ہے کہ اگر ایک لائن جا رہی ہے بجلی کی, اس میں اگر کرنٹ ہے سے 132 کے وی ہے, اگر آپ اس میں 220 وولٹ کی بجلی کو جوائن کریں تو اس سے زیادہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. زیادہ آپ کو ایک ٹرانسفارمر لگانا پڑے گا جو دونوں کو ایکولائز کر دے, اس سے زیادہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن اسی بجلی کو آپ ذرا پانی جو زمین پر بکھرا ہے اس میں ذرا ٹچ تو کر کے دکھائیے, وہاں شعلے بھڑک اٹھیں گے ایک دم. یا وہ کسی اور چیز سے مس کر جائے اور وہ ارتھ ہو جائے تو اسی وقت جل کے بھسم ہو جائے گی وہ چیز. بالکل اسی طرح ایک نور کل اور دوسرا اسی کل کا ایک حصہ نور, فرق وہی ہے جو 132 کے وی کرنٹ میں اور 220 وولٹ کرنٹ میں ہے, لیکن بہرحال دونوں بجلی ہیں. تو اگر آپ سٹیپ اپ ٹرانسفارمر لگا کے اس کو جوائن کر دیں گے تو فرق نہیں پڑے گا. تو یوں انسان نے اس تجلی کو ایبزارب کر لیا اپنے اندر. اسی طرح جو قرآن ہے وہ پہاڑ پر اگر اتارا جاتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے, اس قرآن کے اندر اتنی زیادہ تجلی ہے, اس میں بھی کوئی شک نہیں. لیکن یہی قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوائے اس کے کہ منہ سرخ ہو جاتا تھا اس وقت, جس میں راشہ آتا تھا, ایک بار لرزہ آتا تھا, لیکن اس کے نازل ہونے کو برداشت کر لیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی بھی وجہ یہی ہے. ایک اور غیر ملک ہی سے سوال ہے کہ قرآن ہی انسان کو عزت پہنچا سکتا ہے, اس پر روشنی ڈالیے. سب بہت آسان سی بات ہے, یہ تو قرآن ہے میسج اللہ کا, یہ آئینے زندگی ہے انسان کے لیے. فرق یہ ہے کہ اس کانسٹیٹیوشن کو اللہ نے جگہ جگہ ایکسپلین کیا, مثالیں دے کے, پچھلے واقعات بیان کر کے, لیکن بات وہی ہے کہ اللہ نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرایا ہے کہ میں کون ہوں, میری قدرت کیا ہے, اور تم لوگوں کو کس نے بنایا, یہ سارا اس کو ہم پریامبل کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد ہمیں بتایا کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنا ہے اس دنیا کے اندر, اور ایک حصہ سزا اور جزا سے متعلق ہے کہ اگر ہم نے اللہ کے فرمان کے مطابق زندگی گزاری تو اس کے انعامات ملیں گے ہمیں, اور اگر ہم نے نافرمانی کی تو اس کی سزا ہمیں دے دی جائے گی. اور یہ بھی واضح کر دیا کہ یہ جو کچھ یہ کہا جا رہا ہے کرنے کو, یہ خود انسان کے فائدے میں ہے. اگر ہم اللہ کی بتائی ہوئی چیزوں پر عمل کرتے ہیں, اس کے دکھائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں, تو ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں عزت عطا ہو جائے گی. ابھی بھی آپ دیکھ لیجئے, اس کا تو ایک بڑا بعین ثبوت ہے کہ اگر ہمیں کسی آدمی کے بارے میں پتہ چلے کہ یہ بندہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی صرف کوشش ہی کر رہا ہے, 100% نہ صحیح, پارشلی اس پہ عمل کرتا ہے, تو ہم بغیر اس کو جانے اس کی عزت کرتے ہیں. ہمیں کوئی صاحب علم مل جائے, ولی اللہ مل جائے, تو ہم اس کی بہت عزت و تکریم کرتے ہیں. انبیاء اکرام کا ذکر ہم کرتے ہیں تو بہت تعظیم کے ساتھ کرتے ہیں. تو جس شخص نے بھی اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ عمل کیا, اس راہ پر چلا, اللہ نے اسے عزت ضرور عطا فرمائی ہے. تو یوں قرآن پہ عمل کر کے ہم کو عزت ملتی ہے. اس سے مراد یہی تھی کہ قرآن کیا ہے, اللہ ہی کا بتایا ہوا راستہ ہے, اس کی جیسے میں نے عرض کیا کہ انٹرپریٹیشن ہے, اس کو آپ چاہے تو دنیاوی تعلیم کے مطابق مختلف حصوں میں تقسیم کر لیں، چاہے تو آپ یہ کہہ دیجئے کہ سورہ فاتحہ قرآن کا خلاصہ ہے اور بقیہ قرآن سارے کا سارا اس کی انٹرپریٹیشن ہے، ساری اس میں اسے ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے آگے، تو اس میں اللہ نے وہی میسج ہمیں دیا ہے کہ اس راہ پہ چلا جائے تو اس پہ ہم چلیں گے۔ تو میں نے تو آپ کو دنیا کی ایگزامپل دے دی کہ دنیا میں آج بھی دیکھ لیجئے کہ ہم سب عزت کرنے لگتے ہیں اس آدمی کی، تو یوں اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عزت دے گا۔ ایک صاحب نے پرچہ تو لکھا اور بڑی تحقیق سے لکھا ہے، میں ان کی اس تحقیق کی داد دیتا ہوں، لیکن جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ دیکھیے کچھ ہستیاں ایسی ہیں جہاں صرف ادب ہی ادب ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ فقیروں کے یہاں ایک دستور رائج ہے ادب کا، یا یوں کہ یہ کہ ادب کا قرینہ ایسا ہے کہ درویش منع کرتے ہیں اپنے شاگردوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی زبان پر لانے سے، کہ یہ خلاف ادب ہے۔ میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کہتا ہوں، اور آپ کو حیرت یہ ہوگی کہ مجھے میرے مرشد صاحب نے اس سے بھی منع کیا کہ خود یہ بھی خلاف ادب ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ صرف اتنا کہا جائے کہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس ادب کا تقاضا یہ ہے، لیکن سم ہاؤ اور دی ادر میری زبان رواں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، شاید اس لیے کہ بچپن سے یہی کہتا چلا آیا، تو باوجود ایک کانشیس ایفرٹ کرنے کے زبان سے پھسلتا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اسی طرح جناب بی بی صاحبہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی صاحبزادی، کئی بار کنفیوژن ہوتا ہے کہ میں بی بی صاحبہ ہی عرض کرتا ہوں تو لوگ سمجھ نہیں پاتے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ اتنی عظیم ہستی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری زبان اس لائق نہیں کہ میں بی بی صاحبہ کا اس میں گرامی اپنی زبان پر لا پاؤں، تو یہ تقاضائے ادب ہے کہ بی بی صاحبہ ہی کہہ کے بات اپنی سمجھا دی جائے۔ اسی طرح حضرت علی کرم الوجہ بپنا لائق احترام ہیں، جیسے میں نے عرض کیا ابھی کہ منازل کو گنواتے ہوئے جب میں بات کر رہا تھا، تو انتہائی یہ گستاخی ہوگی میرے نزدیک کہ میں حضرت علی کرم الوجہ کو علی کہنا شروع کر دوں۔ ہم تو ان کے غلاموں کی پاؤں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہیں۔ آپ اس چیز کو چھوڑیے کہ وہ امام طریقت ہیں، صرف اپنی ہستی ہی میں اتنے قابل احترام ہیں کہ ان کا ہم نام ادب سے لیے بغیر اگر لیں گے تو گستاخی ہو جائے گی۔ اسی طرح جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، یہ اپنے اپنے مقام پر بپنا لائق احترام ہیں، تو ان کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو اعداد پر نہ تولا جائے، ان کو اعداد کی صورت میں نہ ڈھالا جائے کبھی، یہ تقاضا ادب ہے۔ میں یہ پورا پرچہ پڑھ دیتا لیکن اسی خوف سے نہیں پڑھ رہا کہ اس میں ایسی عظیم ہستیوں کو اعداد پر تولا گیا ہے، تو یہ گستاخی شاید میں تمام عمر نہ کر پاؤں۔ میں عقیدتاً اپنے عقیدے کے لحاظ سے حنفی العقیدہ آدمی ہوں، لیکن میری نظر میں ان ہستیوں کا احترام بے پناہ ہے، اور میں اس ادب کو چھوڑ نہیں سکتا، کیونکہ جہاں ان ہستیوں کی شان میں کہیں گستاخی ہوئی تو انسان نہ دنیا کا رہا نہ دین کا رہا، وہ راندہ درگاہ ہو جاتا ہے، پھر اس کو کہیں ٹھکانہ نہیں ملے گا۔ تو اس لیے میں معافی چاہتا ہوں کہ یہ میں پڑھ کے بیان نہیں کر سکوں گا اس کو، ان ہستیوں کے ناموں کے اعداد میں نہ جائیے، وہ ایک بڑا لمبا اسرار ہے۔ एक पूरी दुनिया है उसके पीछे छुपी। सिर्फ इतनी सी अर्ज मैं कर दूं, यहां जो भी एदाद लिखे हैं वो लिखे हैं, उस पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन तसव्वुफ के लिहाज से, रूहानियत के लिहाज से अल्लाह और हजरत अली करम वजह के एदाद एक ही हैं दोनों के। इसी से मकाम का अंदाजा कर लीजिए कि वहां क्या मकाम है। तो इन किस्सों में न जाइए, खिलाफ अदब है, और कभी इन्हें तोलिएगा नहीं एदादों पर। और वो जो सूरह जिन का हवाला दिया है आयत नंबर 28 का, बिल्कुल दुरुस्त है। उसमें अल्लाह ने यही फरमाया कि हमने हर शय को एदाद में शुमार किया है। दरहकीकत इसका मतलब ये एदाद 1, 2, 3 से मुराद नहीं है, इन एदाद से मुराद नहीं है उसकी। वहां पर आयत नंबर 28 में सूरह जिन की, जहां अल्लाह ने ये कहा कि हमने हर शय को एदाद में शुमार किया है, से मुराद ये है कि हमने इस दुनिया को मीजान पर कायम किया है। तो वो मीजान किसी चीज से तो नापा जाएगा, और ये वाकई पूरी कायनात एक मीजान पर कायम है। एक ऐसा डेलिकेट बैलेंस है वो, कि उसके अंदर हवा बराबर कहीं अगर फर्क आएगा तो ये तमाम का तमाम निजाम कोलैप्स कर जाएगा। इसीलिए आपको बड़े से बड़ा काबिल डॉक्टर और बड़े से बड़ा साइंसदान, खा उसका ताल्लुक किसी अकीदे से, किसी मुल्क से, किसी कौमियत से हो, आपको एक बात जरूर कहेगा कि डू नॉट ट्राई टू फिडल विद नेचर। उससे उसकी मुराद यही होती है। और जहां किसी ने नेचर से फिडल करने की कोशिश की, उसका बैलेंस डिस्टर्ब करने की कोशिश की, वहीं तबाही आई है। आज आप यूरोप चले जाइए लौट के, हमने वो जमाना यूरोप का और अमेरिका का देखा है अपनी आंखों से, कि जब हम यूरोप या अमेरिका के टूर पर जाते थे तो चारों तरफ हाइब्रिड चीजों, सब्जियां, फल, इनकी एक भरमार नजर आती थी, और इंसान बड़े फखर से वो पेश करता था कि ये हमने बनाया है इसको। गरचे वो इजादात और वो तहकीक और डिस्कवरीज चोरी ही की थी, चोरी इन द सेंस के जो कि नेचर ने पैदा किया, हमने उसके साथ प्ले करके हाइब्रिड बना दिया उसको, और उसके नतीजे में जो मूली है वो 2.5-2.5 फुट लंबी भी हो गई, खीरा 1-1 किलो का 1-1 हो गया, बगैर सीड का, जिसको उर्फ़ियाम में सीडलेस ऑरेंज कहती हैं, अंगूर इसी तरह बगैर सीड का हमने पैदा किया। तो बड़े फखर से हम ये कहते थे, वो दरहकीकत पैदा हमने नहीं किया था, हमने प्ले किया था नेचर के साथ। तो बड़े फखर से वो हाइब्रिड कह के उसको हम देते थे, इनऑर्गेनिक भी उसको कहते थे। अब आप उन्हीं सुपरमार्केट्स और उन्हीं शॉपिंग मॉल्स पर जाइए तो एक अलहदा से शेल्फ बड़ा नजर आएगा, उस पर लिखा होगा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। अब हर आदमी वापस ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स पे जा रहा है, जिसको हम पाकिस्तान में कहते हैं देसी, फिर वापस हो गए। और तो और वहां आपको ऑर्गेनिक एग्स के नाम से देसी अंडे पड़े हुए मिलेंगे। गोइंग बैक टू नेचर, वो उस मीजान का जिक्र कर रहा है अल्लाह आयत नंबर 28 में सूरह जिन की। मीजान है वो दर हकीकत, उन एदाद से मुराद वो मीजान था, जिस बैलेंस पर अल्लाह ने इसे एक खास हिसाब किताब से किया। उसने प्लैनेट्स का जिक्र किया मुख्तलिफ, रब ताला ने अपने अपने मुकर्रर करदा रास्ते पर वो घूमते हैं, वो भी एक मीजान है। और जिस दिन वो अपने महवर से हट गई कोई चीज, अपने ऑर्बिट से निकल गई, उस दिन कयामत आएगी। कयामत क्या है, कभी जो बयान हुआ वो पढ़ लीजिए कि सूर्य सवा नेजे पे उतर आएगा, पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ने लगेंगे। तो सूर्य सवा नेजे पर उसी वक्त आएगा जब अपने ऑर्बिट से या जमीन निकलेगी या सूर्य निकलेगा, दोनों में से एक जरूर अपने ऑर्बिट से बाहर हो जाएगा, तो कयामत आई। वो भी एक मीजान पर कायम है, वो भी एक हिसाब किताब के तहत चल रहे हैं। तो कुरान में میں چونکہ حافظ قرآن نہیں ہوں، الحمدللہ پڑھا ضرور ہے لیکن حافظ قرآن نہیں ہوں، ادروائز میں ابھی جگہ جگہ آپ کو کوٹ کر دیتا مختلف آیات جہاں جہاں. سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 7 میں وہ جو اللہ نے بیان کیا کہ جہاں 5 ہوتے ہیں وہاں میں خود ہوتا ہوں، حواس خمسہ کتنے ہیں؟ گرچہ اس کی تعداد میں حواس خمسہ کہتے ہوئے خود ہی بتا رہا ہوں، 5 ہیں. ہم چیزوں کو کس طرح سے پرکھتے ہیں اور جانتے ہیں؟ انہی حواس خمسہ سے. ہم اپنے آپ کو کیسے پہچانتے ہیں؟ عقل سے، لیکن ریفرنس مشاہدے کا ہے کہ فطرت کا مشاہدہ کرتے ہیں اور اسے عقل پر پرکھتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو جاننے لگتے ہیں. اور جو شخص اپنے آپ کو پہچانتا ہے وہ رب کو پہچان لیتا ہے. ایک تو یہ جملہ یاد رکھیے. ایک اور چیز کیا مشہور ہے کہ رب دل میں رہتا ہے، میں شارق سے زیادہ قریب ہوں، یہ رب کا دعویٰ ہے. شارق سے زیادہ قریب کیا چیز ہے؟ تو کہیں اندر ہی رہتا ہے نا. پھر اگر شارق سے قریب ہے تو پھر اندر ہی کہیں رہ رہا ہے، ورنہ شارق سے زیادہ قریب تو کچھ بھی نہیں ہے. پھر انسان جب تک زندہ ہے اس کے یہ پانچوں کے پانچوں حواس کام کرتے ہیں، اور جہاں یہ حواس کام کرنا چھوڑ گئے پانچوں، انسان ختم ہو گیا. یا یوں دوسرے لفظوں میں، زیادہ صحیح لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ انسان کے مرنے کے بعد یہ پانچوں حواس بھی بے حس ہو جاتے ہیں. تو رب کہاں ہوا جہاں یہ پانچوں ہیں؟ انٹرپریٹ تو اس کو کسی طرح کر لیجئے آپ، لیکن جو کچھ اس سے مراد آیت نمبر 7 سورہ مجادلہ کی جو کہہ رہی ہے، وہ در حقیقت اللہ کی موجودگی کو بتا رہی ہے کہ میں خود انسان کے اندر قائم ہوں، مجھ سے بچ کر کوئی جا نہیں سکتا، میں محیط ہوں ہر چیز پر، ہر چیز میرے اندر سموئی ہے اور کوئی شخص مجھ سے باہر نہیں ہے. وہ یہ مراد ہے. باقی دیکھیے، پنجتن پاک کے مقام میں نے تو عرض کیا کہ اتنا بلند ہے کہ ان کا میں نام نہیں لے پاتا، وہ ایسے بڑے مقام پر ہیں. علم کی نہریں وہیں سے بہتی ہیں، تصوف اسی راستے سے راستہ اوپر اللہ تک جاتا ہے. ان کی برکات ہیں کہ یہ دنیا قائم و دائم ہے. پنجتن پاک ہی میں سے ایک ہستی نے اپنی اور اپنے اہل و عیال کی قربانی دے کر اس اسلام کو زندہ رکھا. کیا کیا اعزازات نہیں ہیں وہاں، ان کا مقام بہت بلند ہے، اس سے انکار نہیں. لیکن آیت نمبر 7 کا مطلب در حقیقت یہ ہے کہ رب یہ کہہ رہا ہے کہ جہاں انسان زندہ انسان ہے وہاں میں موجود ہوں، کوئی انسان مجھ سے باہر نہیں ہے، میں نے سب کو محیط کیا ہے، میں سب پر حاوی ہوں. اپنی موجودگی اومنی پریزنس کا کلیم کر رہا ہے، یوں کہیے، یہ اس کو بتا رہا ہے کہ میری اومنی پریزنس ہے، ہر جگہ موجود ہوں، جہاں زندگی ہے وہاں میں موجود ہوں. اور کوئی سوال تو نہیں اس سلسلے میں؟
شاہ صاحب، آپ نے فرمایا تھا پہلی منزل کا آپ ذکر کر رہے تھے، 40,000 اخیار کا، جس میں
اخیار نہیں، اخیار خے کے ساتھ ہے
اخیار. اور آپ نے فرمایا کہ ان میں بعض کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ وہ ولی اللہ ہے، تو ان سے کوئی خاص قسم کے کام لیے جاتے ہیں یا کیا؟
دو یا تین موقعوں پر مختلف سوالات اسی ضمن میں آئے تھے. میں نے ہمیشہ ایک عرض کی کہ جس طرح حروف مقطعات کا ذکر کرتے ہوئے میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ وہ چیز میں نے پکڑی ہے بیان کرنے کے لیے جس کو کھول کر بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو میں اسے بیان تو کروں گا لیکن بہت محتاط رہ گئے، تو ہو سکتا ہے اس طرح سے کہیں کہیں ابہام کے کچھ پہلو پیدا ہو جائیں. اسی طرح وہ لوگ جو آن ڈیوٹی ہوتے ہیں، ان میں بھی یہ ضروری نہیں کہ 40,000 کے 40,000 لوگ آن ڈیوٹی ہوں. جو لوگ آن ڈیوٹی ہوتے ہیں وہ کیا فرائض سر انجام دیتے ہیں، ان کا چارٹر آف ڈیوٹی، ان کی ریسپانسبلٹیز اور ان کے ریوارڈز، یہ بتانے کی قطعی طور پر اجازت نہیں ہوتی. اسی طرح میں نے ایک دن یہ عرض کیا تھا کہ اہل علم ایک دوسرے کے مقام کے بارے میں کوئی چیز کبھی بیان نہیں کرتے. اگر میں کسی سے یہ سوال جا کے پوچھوں کہ صاحب فلاں صاحب کس مقام پر فائز ہیں، تو وہ جاننے کے باوجود اس کا جواب نہیں دے گا کہ فلاں تو فلاں مقام پر ہے، نہ اپنے بارے میں وہ کبھی ڈسکلوز کرے گا کہ میں کس مقام پر ہوں، اس کو اجازت ہی نہیں ہے. اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ جہاں ایسے لوگ جو وہ نہیں جو کچھ وہ کہتے ہیں کلیم کرتے ہیں، وہ فوراً ان کے پاس اگر میں کسی کا پوچھوں گا تو فوراً کہہ دیں گے ارے وہ تو فلاں اس مقام پر ہے اور میں فلاں مقام پر ہوں، تو اسی سے ثابت ہو جائے گا کہ یہ بندہ اہل علم نہیں ہے، صاحب مقام نہیں ہے، صاحب ڈیوٹی نہیں ہے، فوری طور پر پتہ چل جائے گا. تو یہ چیزیں بیان کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، ورنہ میں ضرور آپ کو عرض کر دیتا. لیکن اتنا میں عرض کر دیتا ہوں کہ اولیاء اکرام تو بہت ملیں گے آپ کو، لیکن صاحب ڈیوٹی کم لوگ ہوتے ہیں. جیسے ایک دن شاید میں نے پہلے بھی مثال دی تھی کہ میجر جنرلز تو بہت ہوں گے لیکن ڈویژنل کمانڈر ان میں سے کم ہی ہوں گے، لیفٹیننٹ جنرلز بہت ہیں لیکن کور کمانڈرز کم ہیں. اب لیفٹیننٹ جنرل ہونے میں تو کوئی شک نہیں اس کے، لیکن جو ایک کور کی کمانڈ سنبھالے ہوئے ہے وہ کور کمانڈر بھی کہلاتا ہے اور لیفٹیننٹ جنرل بھی کہلاتا ہے. جب وہ اپنا نام لکھے گا تو لکھے گا لیفٹیننٹ جنرل ایکس وائی زیڈ اور اس کے آگے لکھے گا کمانڈر فور کور یا کمانڈر 11 کور، کمانڈر 10 کور، وہ لکھ دے گا. ایک اس کا رینک ہے، ایک اس کا ڈیزگنیشن ہے. ڈیزگنیشن چینج ہوتا رہتا ہے، رینک جو ہے اسی وقت چینج ہوگا جب وہ پروموٹ ہو جائے گا، اور اگر جس رینک میں ریٹائر ہوگا تو اس کا لائف لانگ رینک بن جائے گا، وہ مرتے دم تک لکھنے کا مجاز ہے. تو اولیاء اکرام میں بھی ولی اللہ تو رینک ہے، لیکن جو فرائض وہ سر انجام دے رہا ہے، جس ڈیوٹی پر بیٹھا ہے، وہ اس ڈیوٹی پر بیٹھ کے لیکن کیا ڈیوٹی کر رہا ہے وہ نہیں بتائی جا سکے گی کبھی.
تصوف کے چار سلاسل ہیں
جی،
آپ نے ایک کا ذکر فرمایا.
نہیں، میں تو چاروں کا ذکر کرتا رہتا ہوں.
نہیں سر، آج 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 کی گفتگو
نہیں، وہ تو ایک ایسی مثال دی تھی.
سر میں مثال یہی عرض کروں تو جو باقی تین ہیں کسی وقت ان پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالی.
نہیں، یہ دیکھیے بات یہ ہے کہ دیکھیے آپ موٹر وے تک جانا چاہتے ہیں لاہور کے کسی بھی حصے سے، تو آپ کے پاس کئی راستے بن جائیں گے. اگر آپ فیروز پور روڈ پہ رہ رہے ہیں تو آپ کے پاس کئی ایک آپشنز ہیں، آپ نہر کے ساتھ ساتھ چلے جائیے، وہاں سے ملتان روڈ، ملتان روڈ سے موٹر وے پہ چلے جائیے، آپ گارڈ ٹاؤن مین بلے وارڈ پر چلے جائیے، وہاں سے آپ سیدھے نکل جائیں فیصل ٹاؤن کی طرف سے اور پھر موٹر وے تک چلے جائیں گے. آپ علامہ اقبال ٹاؤن مین بلے وارڈ سے ہوتے ہوئے ملتان روڈ، وہاں سے یتیم خانے کے راستے موٹر وے پہ پہنچ جائیے. معاملہ تو ہے رب تک جانے کا، تو جس راستے سے بھی آپ چلے جائیے راستہ تو ایک ہی جگہ جا پہنچے گا. اوپر جا کر تو یہ چاروں کے چاروں نیرو ڈاؤن ہو کے ایک ہی جگہ پر چلے جائیں گے، اور اس کے آگے پھر اور ایک ہی راستہ جاتا ہے سب. اس لیے اس کو یہ کہنا کہ فلاں فلاں ہے فلاں فلاں ہے، یہ کچھ زیادہ درست نہیں ہوگا. صرف بات یہ ہے کہ آپ نے کن صاحب کو فالو کیا، اسی ریفرنس سے آپ جانے لگے. یہ ایک طرح کا پرائیڈ اور ایک طرح کا ریفرنس بنا کہ میں نے کن صاحب سے یہ سب سیکھا. آؤٹ آف ریسپیکٹ اپنے نام کے ساتھ، وہ جیسے قادری حضرات ہیں اپنے نام کے ساتھ قادری لکھتے ہیں، تو وہ اصل میں ریفر کر رہے ہوتے ہیں جناب حضرت پیران پیر غوث العظم دستگیر صاحب کو. جناب کا اس میں گرامی عبد القادر شیخ عبد القادر جیلانی ہے، تو اس ریفرنس سے اپنے آپ کو قادری کہتے ہیں، اور اسی سلسلے سے جو لوگ جنہوں نے فیض پایا جناب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ صاحب سے، انہوں نے اپنے آپ کو قادری لکھنا شروع کر دیا، تو یوں سلسلہ قادریہ وجود میں آ گیا۔ اس سب کانٹیننٹ میں جن لوگوں نے فیض پایا جناب حضرت خواجہ غریب نواز صاحب سے، انہوں نے اپنے آپ کو چشتی لکھا، اسی طرح سہروردیہ ہے، نقشبندیہ ہے۔ تو یہ تو جس بزرگ کے پاس گیا وہاں سے فیض پایا، آؤٹ آف ریسپیکٹ اور اپنے ایک تعلق اور نسبت ظاہر کرنے کے لیے اپنے نام کے ساتھ انہوں نے اس کو لکھ لیا۔ ادروائز تو راستے ایک ہی جگہ جاتے ہیں، سب منزل سب کی ایک ہی ہے، کوئی فرق نہیں ان میں، اس لیے ان چاروں کا احترام کیا جانا چاہیے اور تنقید نہ کی جائے کسی پر۔
سر میں دو سوال تھے، ایک سوال یہ تھا کہ ادب کے حوالے سے ہم لوگ محبت میں اپنے بہت بڑی بڑی ہستیوں کے نام جو ہیں وہ اپنے بچوں کے نام ان کے ناموں پہ رکھ لیتے ہیں، تو اس سلسلے میں کیا ہمارا ہونا چاہیے؟ اور دوسرا یہ تھا کہ جو معراج کے حوالے سے تھا وہ تو سمجھ آ گیا، وہ جو پیغمبروں کی روح کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ وہ نور الخدا نور المتقین سے بنی ہے، تو وہ اگزامپل اچھی تھی، لیکن وہ معراج ہم جو سمجھتے ہیں وہ یہ کہ وہ جسمانی معراج ہے، تو وہ اس حوالے سے تھوڑا سا وضاحت ہو جائے کہ وہ جسم جو ہے وہ کس طریقے سے اس تجلی کو برداشت کرے۔
بات یہ ہے جناب کہ ہم عقیدت کی وجہ سے بڑی ہستیوں کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھ دیتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ جب ہم پکاریں گے تو معاملہ نیت کا آئے گا کہ ہماری نیت اس ہستی کو پکارنے کی نہیں ہے، ہماری نیت تو ہے اپنے بچے کو آواز دینے کی۔ اگر ہم اسے ڈانٹیں گے تو ہم اپنے بچے کو ڈانٹنے کی نیت سے ڈانٹ رہے ہوں گے، اس سے قطن یہ نیت نہیں ہوگی معاذ اللہ معاف فرمائے کہ ہم اس بزرگ ہستی کی شان میں گستاخی کوئی کر رہے ہیں، تو اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں، انعام رکھے جائیں اور باعث برکت ہوگا انشاءاللہ۔ یہ جہاں تک اسلام کی مختلف چیزوں کی بات ہے، ایک زمانے میں غیر مسلم حضرات نے اس پر شور مچایا کہ دنیا کی سب سے بڑی میتھولوجی گریک میتھولوجی ہے، اس کے بعد پھر نمبر آتا ہے ہندو میتھولوجی کا۔ تو ایک زمانے میں مخالفین نے، اسلام کے مخالفین نے یہ واقعہ معراج کو بھی یہ کہا کہ یہ اسلامک میتھولوجی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے کلام کی سچائی کو بہرحال ثابت کرتا ہے۔ تو آہستہ آہستہ جو جو سائنس ترقی کرتی گئی تو معلوم ہوا کہ روشنی کی سپیڈ بے پناہ ہے، تو خیال یہ ہوا کہ شاید وہ سفر روشنی کے دوش پر کیا گیا۔ لیکن ابھی کوئی 5 سال پہلے ایک نئی دریافت ہوئی سائنس میں، اور پتہ یوں چلا کہ ان ریز کی رفتار روشنی کی رفتار سے کئی 100 گنا زیادہ ہے، غالباً 200 times، میں اب وہ ایگزیکٹ فگر بھول گیا ہوں، اس لیے غالباً کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، آئی ایم ناٹ ویری شیور کہ ایکچوئل کیا تھی یہ ریشو، لیکن غالباً 200 times تھا وہ۔ تو اب روشنی کی رفتار کا اندازہ کر لیجئے، اور اس کے بعد اگر کوئی چیز ایسی ہے جو 200 times گریٹر سپیڈ پر جاتی ہے تو اس کے سفر کا اندازہ کر لیں، اور ابھی یہ ابتدا ہے، ابھی اس کے بعد اور جب دریافت ہوگی سائنس کی، ڈسکوریز نئی آئیں گی، تو پھر پتہ یہ چلے گا کہ نہیں صاحب، اللہ یقیناً قادر ہے، اور اس کو سائنس پروف کرتی ہے کہ کسی بھی اپنے بندے کو جسمانی طور پر وہ لمحوں میں زمین سے عرش تک سفر کرا دے۔ تو اب یہ پروو ہو رہا ہے آہستہ آہستہ، واقعہ معراج جسم سے ہی پیش آیا، اور رب تعالیٰ اپنی قدرت کے ذریعے اپنے اس بندے کو جو اس کا محبوب بھی تھا، اسے جسمانی طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس انہیں بلایا اور وہ واقعہ جسمانی طور پر ہی پیش آیا. اب وہ تجلی جو تھی وہ قصہ بڑا کلیئر لکھا ہے، میں نے بھی آپ کو بتایا کہ جو مقام محمود ہے جس پر بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب تعالیٰ سے گفتگو کی تھی، اس کے درمیان ایک خط کھچا ہے عرش مولا پر، وہ ایک در حقیقت ایک مہین سا پردہ ہے. تو ایک پردہ درمیان میں بہر پھر بھی تھا، وہ حجاب کے نام سے ایک باریک حجاب تھا درمیان میں. تو اس کی دوسری طرف رب تھا، وہاں بھی یہ احتیاط رہی کہ تجلی بالکل سامنے نہ ہو، اس میں ایک پردہ بہرحال قائم رہا. تو جس سینے پر پورا قرآن اتارا گیا، جس سینے میں جسے اللہ کے نور سے جس سینے کو کھول کر غسل دیا گیا، تو وہ جس سینے کو کھولا گیا تھا نبوت عطا کرتے وقت اور اسے پھر اللہ کے نور سے غسل دیا گیا تھا، تو وہ تو جسم ہی کا تھا. تو ایک روح جو اللہ کے نور کا حصہ ہے اور پھر ایک جسم جس میں وہ روح قید ہے، اس کو اللہ کے نور سے غسل دیا گیا ہے، تو وہ اس قابل تو یقیناً ہو جائے گی کہ اللہ کی تجلی کو ابزارب کر لے. تو یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم نے اللہ کی تجلی کو ابزارب کیا.
کہ معراج میں جہاں تک قرآن مجید میں ہے اس میں ذکر براق وغیرہ کا کہیں نہیں،
سوری
براق کا ذکر نہیں ہے، مرکب کا ذکر نہیں ہے، راکب کا ذکر نہیں ہے کہیں بھی. وہاں پھر تو لے گیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، یہ ذکر آتا ہے. تو یہ براق کا تصور کیسے آیا، کس طریقے سے آیا، یہ تو اس کے پیچھے محرکات کیا ہے؟ تو براق کی شکل جو عورت کی شکل بنائی جاتی ہے، پیچھے گھوڑے کی شکل بنائی جاتی ہے، اس قسم کی تصورات کیا ہے؟
دیکھیے، جس طرح شروع میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن پاک ایک کانسٹیٹیوشن ہے اور اس کی انٹرپریٹیشن ہے، وہ ضابطہ حیات ہے قرآن میں. تو ایسی جہاں مثالیں دی ہیں بعض جگہوں پر یا ایسے واقعات بیان ہوئے ہیں، کیونکہ دو چیزیں ہیں نا، وہاں مثالیں ہیں اور واقعات ہیں، تو وہ سمبولک کر دیں کئی جگہوں پر. کئی جگہوں پر زیادہ اس تفصیل سے نہیں آیا، تو پھر تفسیر بیان کرنے والوں نے، اہل علم نے اس کو کھول کر بیان کیا. اور اب جیسے براق ہے، یہ تصویر کہاں سے آئی یہ تو مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ رب اپنے بندے کو لے گیا مسجد الحرام سے قبلہ اول پہ اور وہاں سے پھر آسمانوں کی طرف لے گیا، وہ تو ٹھیک ہے. اب اللہ کیسے لے گیا، وہ ایک جگہ جا کے واضح ہو جاتا کہ جو جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقامات دکھائے گئے، تو وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے توجہ دلائی کہ یہ وہ مقام ہے، ایکسپلین کیا کہ یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ جگہ ہے، ایم آئی رائٹ؟ اس کے بعد یہ بھی لکھا ہے، یہ بھی ایک چیز واضح ہے کہ سدرت المنتہا پر جا کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے معذرت کی کہ میں اس سے آگے نہیں جا پاؤں گا، کہ یہاں میرے پر جلنے لگتے ہیں. ٹھیک، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون لے کے گیا؟ تو یوں کہیے کہ آپ کی سواری حضرت جبرائیل علیہ السلام ہوئے، ہے نا؟ تو یہ سواری تو ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ تصویر کی میں نہیں بات کرتا، مجھے نہیں معلوم اس کا کچھ بھی، نہ ادھر کبھی میں نے توجہ دی کہ یہ تصویر کیا ہے، کہاں سے آئی، کیوں آئی، کیونکہ ان چیزوں میں میں نہیں پڑھتا، وہ پھر فروئی چیزیں ہو جاتی ہیں. مجھے تو مقصد ہے صرف علم سے کہ رب کے اگر کارخانے کی ایک ہلکی سی جھلک کی بھی سمجھ آ جائے تو وہی میرے لیے بہت ہے. تو رب تعالیٰ بہرحال آپ کو لے گیا، چاہے حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی سواری تھے یا براق تھے. تو ہمیں اس میں براق کے چکر میں کیوں جانا، صاحب وہ جو تصویر ہے اس کے چہرہ عورت کا ہے اور باقی دھڑ گھوڑے کا، اور یہ عورت کے چہرے میں ناک ذرا سی ٹیڑھی کیوں ہے اور آنکھ ایک دوسری سے چھوٹی کیوں ہیں، بے معنی چیزیں ہیں میری تھنکنگ کی حد تک، میری طرف سے اس کو کوئی کیسا ہی بنا دے. مجھ کو تو اتنا پتا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی مائیت میں گئے، اور میں گمان یہ کرتا ہوں کہ وہ آپ ہی کو وہ لے گئے، تبھی انہوں نے فرمایا کہ میرا یہاں سے پر جلتے ہیں میرے. ٹھیک، اتنا ہی کافی ہے.